الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
گزشتہ مجلسوں میں آپ نے مضمون سماعت فرمایا کہ نیک بختی کی تین علامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر دنیا میں تین چیزیں مل گئیں تو وہ اس کی نیک بختی کی اور خوش قسمتی کی علامتیں ہیں, جن میں سے پہلی چیز تو کشادہ مکان ہے, دوسری چیز نیک پڑوسی ہیں, اور تیسری چیز اچھی سواری ہیں. یہ تین چیزیں مسلمانوں کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں. گویا کہ اگر انسان کو یہ تین چیزیں دنیا میں میسر ہیں تو دنیا کی نعمتوں میں عظیم الشان نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں. کشادہ مکان ہو اور اچھے پڑوسی ہوں اور خوشگوار سواری ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. کچھ مضمون تو گزشتہ مجلسوں میں سماعت فرمایا, کچھ مضمون باقی ہے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ وضو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اس دعا کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال فرمایا, اور ساتھ میں فرمایا کہ ووسع لی فی داری, میرے گھر کو میرے لیے وسیع اور کشادہ بنا دے, وبارک لی فی رزقی, اور میرے لیے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. تو یہ مختصر سی جامع ترین دعا ہے. اس دعا کو بھی اپنا معمول بنا لینے والا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بھی معاف کرا لیتا ہے, اپنے گھر میں کشادگی بھی پا لیتا ہے, ساتھ میں اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بطور وظیفے کو بھی اس کو اگر دعاؤں میں شامل کر لیا جائے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, تو اللہ پاک نقد ثمرات اس کے عطا فرماتے ہیں. وضو کے سلسلے میں جو دعائیں میں نے عرض کی تھیں کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ والحمدللہ, یا بسم اللہ والحمدللہ رب العالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر وضو کر لینے والا جب تک وہ باوضو رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو گویا کہ انسان کی نیکیوں کا سلسلہ ایسا جاری اور ساری ہوتا ہے کہ جتنی دیر وہ باوضو رہے گا اتنی دیر تک اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. تو بسم اللہ والحمدللہ اللہ کے نام سے, اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس چھوٹے سے کلمے کی برکت سے اللہ پاک نیکیوں کا سلسلہ جاری فرما دیتے ہیں جب تک انسان اس وضو کی حالت میں رہے. اور وضو کے دوران انسان دعا پڑھتا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اس دعا کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں, ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مکان کی وسعت بھی عطا فرماتے ہیں اور ساتھ میں رزق کی برکت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب وضو مکمل ہو جائے تو وضو مکمل ہونے کے اوپر بھی دو تین دعائیں وارد ہیں. سب سے پہلے تو کلمہ شہادت ہے. سنن نسائی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا, اب اس میں دو تین چار روایات الگ الگ الفاظ اور کلمات کے ساتھ ہیں. ایک میں آتا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ مختصر سا. دوسری روایت میں آتا ہے اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس میں یہ بڑھا دیا کہ وہ اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے کلمہ شہادت کے یہی الفاظ پڑھے اور ساتھ میں کہا, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے. تو ان تینوں روایات کے بعد جو نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, فرمایا کہ اس عمل کے اپنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں, جس سے بھی دل چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. وضو کی عبادت سے فارغ ہوا ہے, نماز کی تیاری ہے, اور کلمہ شہادت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد, لیکن بغیر کلمہ شہادت کے اشارہ کیے ہوئے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ, آسمان کی طرف نظر اٹھائے بغیر بھی اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ بھی روایت موجود ہے. مختصراً یہ ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد کہا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہ، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا انت میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، استغفرک میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، واتوب الیک آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. ان کلمات کے کہہ لینے والے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان کلمات کو، جو شہادت کے کلمات، ایمان کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمات جو اس نے کہے ہیں، فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ لکھوا کر محفوظ کر کے عرش کے نیچے رکھ دیتے ہیں. قیامت کے دن جب بندے کو اپنے ایمان کی ضرورت پڑے گی، اس وقت یہ کلمہ شہادت کھول کے اس کے حوالے کر دیا جائے گا. عمل کتنا آسان سا ہے، مختصر سا ہے، لیکن صاحب ایمان اپنے ایمان کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رکھوا دیتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چھوٹے سے کلمات پڑھ لینے والے نے اپنا ایمان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھوا دیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی گواہی اور شہادت اس کے حوالے کریں گے، لاؤ اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لے آؤ. ایک بزرگ تھے، کعبۃ اللہ شریف پر حاضری کے موقع پر بیت اللہ شریف کے غلاف سے لپٹ کر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ آپ امانت اور دیانت کے فیصلے دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور آپ تو خود بھی اپنے بندوں کے لیے بڑے ہی اچھے فیصلے فرماتے ہیں، عدل و انصاف کے فیصلے فرماتے ہیں. یا اللہ آج میں آپ کے پاس ایک امانت رکھوا رہا ہوں، اور وہ امانت میری کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت پڑھا، کہا کہ یا اللہ آپ کے گھر کے زیر اثر میں یہ امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس وقت میرا دم واپسی ہو، دنیا سے واپسی کا سفر ہو، اس وقت یہ امانت میرے حوالے کرنا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے میں دنیا سے رخصت ہوں. حدیث مبارک میں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ کلام پڑھتا ہوا دنیا سے جاتا ہے سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ایک محدث تھے جو اس حدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے، کسی شاگرد نے دور سے سفر کیا اور ان تک پہنچا، اور اتا پتا معلوم کرتے کرتے ان کے گھر تک جب پہنچا، معلوم ہوا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور آخری لمحات چل رہے ہیں. ملاقات کی اور بتایا کہ میں تو بہت دور سے سفر کر کے آیا تھا کہ براہ راست یہ حدیث مبارک آپ سے سن لیتا، لیکن آپ تو اس وقت موت اور زیست کی کشمکش میں ہیں. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. اس تکلیف کے عالم میں بھی اپنی سند کو بیان کیا کہ میں نے حدیث اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اپنے پورے سلسلہ سند کو ذکر کر لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بیان فرمانے لگے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. یہاں تک پہنچے تھے، دم نکل گیا. آگے دخل الجنہ، اللہ پاک نے عملی طور پر ان کے لیے ثابت کرا دیا کہ وہ حدیث جو بیان کرتے تھے اپنی سند متصل کے ساتھ، آخری کلام بھی اللہ پاک نے اسی کو بنوا دیا کہ پوری حدیث سند بیان کر لینے کے بعد یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور یہیں پر سانس پورا ہوا اور آگے عملی طور پر دخل الجنہ، اللہ پاک نے جنت میں داخل فرما دیا. نیک انسان، محبوب انسان، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، جب آخری لمحات اس کے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں خوبصورت شکلوں میں، حسین و جمیل نوجوان شکلوں میں، اور دور تک سجاوٹ بناوٹ استقبال کے انتظامات کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، جنت کا لایا ہوا کفن لاتے ہیں، اس کے بعد پھر بڑے پیار محبت سے پیغام ملتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پرسکون نفس، چل تجھے تیرے رب نے یاد کیا ہے، ارجعی الی ربک، تیرے پروردگار نے تجھے یاد کیا ہے، راضیہ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا پوری زندگی بڑے سکون کی پاتا ہے، اور جاتے وقت بھی اس کا یہ اعزاز و اکرام ہوتا ہے. جب یہ پیغام سنتا ہے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کی روح پھڑک اٹھتی ہے، اس طرح پرندہ پنجرے کے اندر پھڑ پھڑاتا ہے باہر نکلنے کے لیے، بیتاب ہوتا ہے، اس کی روح بیتاب ہو جاتی ہے کہ جلد از جلد میری اپنے رب سے ملاقات ہو، میرا پروردگار مجھے یاد کر رہا ہے. اور اس اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. الامان والحفیظ، معاملہ برعکس ہو جب پیغام ملتا ہے اے خبیث نفس چل تجھے واپس جانے کا وقت آ چکا, اور دھمکی دی جاتی ہے, بھیانک قسم کے خوفناک قسم کے فرشتے آتے ہیں اور خطرناک بدبودار تعفن والا کفن لے کر آتے ہیں, تو دیکھتے ہی اس کی گویا کہ حالت بری ہو جاتی ہے, خوف اور دہشت کے مارے وہ ویسے ہی جیتے جی مر جاتا ہے. جب اس کو پیغام ملتا ہے چل اب تیرے اوپر معاملات کا وقت آ چکا ہے, اب تجھے کیے کی سزا ملے گی. یہ دھمکی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں چھپنا چاہتی ہے, اور آنے والے فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس روح کو جب کھینچ کر نکالتے ہیں تو آپ نے مثال بیان فرمائی کہ جیسے ململ کا کپڑا ہو اور خاردار کانٹو دار جھاڑی دار کسی کانٹے کی جھاڑی میں پھنس گیا ہو, اور اس کے بعد جب اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو وہ پارا پارا ہو جاتا ہے, تار تار ہو جاتا ہے, چر جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, جگہ جگہ سے ادھڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس طرح نوچ کھسوٹ کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے, اور اس کی روح نکلنا پسند نہیں کرتی, اس کو نوچ کے اس طرح نکال کے اس کی روح کو بڑے بھیانک طریقے سے لے کر جایا جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی پر سارا دار و مدار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے, ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, بڑے بڑے مالدار آئے, بڑے بڑے کروفر والے آئے, ٹھاٹ بانٹ والے آئے, اور بڑے بڑے حکمران آئے, اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بڑے بڑے انبیاء پیغمبر جلیل القدر بڑی بڑی ہستیاں بھی آئیں, لیکن ہر ایک کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کی زندگی بسر کر کے, کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور مخالفت والی زندگی گزار کر آخر کار گیا ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اس مختصر سے عرصے میں جو انسان کو 60-70 سال کا عرصہ ملا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو زندگی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے والی ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کو اللہ پاک بڑی مبارک پیاری زندگی عطا فرماتے ہیں. اب یہ دعائیں ہیں جس میں وعدے ہیں کہ اگر وہ دعا مانگے گا اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے, گھر کی کشادگی بھی ملے گی, اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے, دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اس کو چین سکون راحت اور آرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما, آخرت بھی اچھی عطا فرما, اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. فرمایا کہ یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ دنیا کی بھی اچھائی مانگتے ہیں, آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ کہا کرتے تھے بس ہمیں دنیا ہی دنیا مل جائے, آخرت کی ہمیں کوئی چاہت نہیں ہے, کوئی طلب نہیں ہے. فرمایا کہ ایسوں کے لیے آخرت میں وما له فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں رتی برابر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے. تو مومن تو اپنے اللہ سے دل کھول کے مانگتا ہے, صبح و شام جھولی پھیلاتا ہے, دست سوال دراز کرتا ہے, دنیا کی بھی اچھائی بھلائی خیر مانگتا ہے, اور آخرت کی بھی نجات اور کامیابی مانگتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرمائیے, بہتری اور کامیابیاں عطا فرمائیے, چین اور سکون عطا فرمائیے, اور فی الآخرت حسنہ آخرت کے اندر بھی ہمیں اچھائی بھلائی کامیابی اور نجات عطا فرمائیے, وقینا عذاب النار دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے. اس جملے کے اندر صرف ایک حرف ہے قی, قاف زیر قی, اس زیر کے اندر اس قی اس کے اندر پورے جہنم سے بچاؤ کا سوال ہے, بچا لے. عربی گرامر کے اعتبار سے یہ پورا ایک امر کا صیغہ ہے, حکم کا صیغہ ہے کہ یا اللہ بچا لے. تو اس قاف زیر قی بچا نہ ہم کو عذاب النار دوزخ کے عذاب سے, ایک حرف میں اللہ پاک نے دوزخ کے بچاؤ کی دعا ہمیں سکھا دی. کسی بھی لمحے کسی بھی ڈر اور خوف کے موقع پر, کسی بھی وقت جب انسان کا دل لرزا اور ترسا ہو, آخرت کی یاد ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ سے شوق ملاقات کا شوق ہو, اس لمحے یہ دعا مانگ لے, ایک لمحے کی بھی دعا قبول ہو گئی, وارے کے نیارے ہیں. تو دعائیں جو سکھائی ہیں اس میں دنیا کی بھی بھلائی سکھائی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس دعا کی برکت سے آخرت کے لیے مغفرت مل گئی, اور دو انعام نقد کے گھر کی کشادگی اور فراخی کا سوال ہے, اور نمبر دو اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کا سوال ہے. جو دعائیں مانگنے والا ہو, اہتمام کرنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کرنے والا ہو, جھولی پھیلا کر اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتا ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں ملتی ہی ملتی ہیں, جس کو دعا کی توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ملتی ہے, جس بندے کو گناہوں پر ندامت ملتی ہے اس کو استغفار کی توفیق بھی مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نصیب ہو جاتی ہے. جب انسان کو گناہ پر ندامت ہی نہ ہو, احساس شرمندگی نہ ہو, مرتے دم تک کبھی بھی وہ توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملتی. ہمیشہ انسان جب نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, پچھتاتا ہے, اسی کے بعد پھر اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے, معافی تلافی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والے کامیاب اور بامراد ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی عطا فرماتے ہیں, اور ایسی دعا کلمہ شہادت پڑھ لیا وضو کے بعد, اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے, سجا دیے. وہ حدیث مبارک جو میں پہلے بھی کئی بار سنا چکا, جمعے کے دن میں سنائی تھی, خواتین کے مطلب کی حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, جس میں بہت بڑی بشارت ہے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. قرآن کریم میں بھی کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے کھلنے کا تذکرہ ہے. تو اس حدیث مبارک میں بھی فرمایا کہ عورت کی ذات جب ایسی ہو, جب وہ پنج وقتہ نمازی ہو, رمضان کے روزے دار ہو, عفت کی جوہر کی اپنی لاج رکھنے والی ہو, پاک دامن ہو, ساتھ میں شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو, چار صفات ذکر فرمائی ہیں, پنج وقتہ نمازی ہو, رمضان کے روزے دار ہو, عفیف اور پاک دامن ہو, اور نمبر چار شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو. فرمایا کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, اس کے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں, جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں, جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں داخلے کے لیے آگے بڑھیں گے, ہر دروازے سے صدا اور پکار آ رہی ہوگی, یہاں سے تشریف لائیں, یہاں سے تشریف لائیں, یہاں سے آ جائیے, ہر دروازے سے ان کا خیر مقدم اور استقبال ہو رہا ہوگا. کیونکہ ایمانی خوبیاں ایسی ہیں, ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زیادہ ایمانی صفات اور خوبیاں بیان فرمائی. حضرت صدیق اکبر نے بڑے بھولپن سے پوچھا, یا رسول اللہ مجھ میں بھی کچھ پائی جاتی ہیں؟ فرمایا, آپ میں تو سب کی سب کامل مکمل پائی جاتی ہیں. ایسے پیکر اخلاق, ایسے عمدہ صفات والے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش پر مستوی ہوں گے اور حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا اور امت محمدیہ کی باری آئے گی, اللہ تعالیٰ کا جلال اس دن انتہائی عروج پر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب میری امت کی باری آئے گی اور سب سے پہلا فرد جس کو میں اللہ کے آگے پیش کروں گا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے. فرمایا, جب میں ان کو پیش کروں گا, ان کا حساب کتاب شروع ہوگا, اللہ تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا, آگے پھر امت کے لیے بھی نرمی اور مہربانی کے دروازے کھل جائیں گے. ایسی پیاری ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں, اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا ہے اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مان کر چلے ہیں. ہر ماننے والے کے لیے کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. ہر دور میں, ہر زمانے میں جو ڈرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں, قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور محترم وہ ہے جو پرہیزگار ہے, گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, بد پرہیزی نہیں کرتا. اس طرح مریض, ایک صحت مند انسان بھی, اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں 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 چیزیں نقصان دہ ہیں, صحت کے لیے مضر ہیں, کبھی بھی ان کے پاس مت پھٹکنا, ان سے پرہیز کرتا ہے, بچتا ہے. نقصان دہ چیزیں, نشہ آور چیزیں ہیں, دوسری زہریلی چیزیں, انسان بچتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ استعمال ہو گئے تو جان خطرے میں پڑ جائے گی. اور بیمار آدمی خاص طور پہ ڈاکٹر جہاں ان کو ایک طرف دوائیاں دیتے ہیں, علاج بتاتے ہیں, وہاں ساتھ میں پرہیز بتاتے ہیں, آپ کو چکنی کھٹی ٹھنڈی فلاں 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 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, دوا اور پرہیز. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اعمال ہمارے لیے دوا بنائے, غذا بنائے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے, ہماری روح کو غذائیت ملتی ہے, اور ساتھ میں پرہیز بتا دیے, گناہ مت کرنا, چوری ہے, ڈاکہ ہے, زنا ہے, شراب ہے, جھوٹ بولنا ہے, غیبت چغلی ہے, طنز اور طانے ہیں, اور بد زبانی ہے, بد کلامی ہے, برائیاں سننا ہے, اور برائیوں کا دیکھنا ہے, برائی کی طرف چلنا ہے, سود خوری ہے, رشوت خوری ہے, ظلم و زیادتیاں ہیں, بے شمار منع کر دیا کہ فلاں 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 کام مت کرنا, ان چیزوں سے پرہیز کرنا. تو اعمال ہمارے لیے غذا بھی ہیں اور ہماری صحت کے لیے, روح کے لیے تقویت کا باعث بھی ہیں. ہمارے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں کہ ایمان, اعمال, اخلاق, یہ تین چیزیں جس کسی کو نصیب ہو جاتی ہیں وہ نیک صالح انسان بن جاتا ہے. کہ ایمان ملا, ایمان کے ساتھ اعمال کی توفیق, اور اعمال کے ساتھ اخلاق کا پیکر ہے, اور اعمال کی ادائیگی میں فرمایا کہ اخلاص ہو اور استقامت ہو, جم تھم کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنے والا ہو, ایسا انسان بامراد ہے, کامیاب ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. پھر ایسا ہوتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی چاہت اپنی رضا کے اندر مخفی فرما دیتے ہیں, اس کی چاہت سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا نہ رہے پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جا, جدھر جانا ہے جا. ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک باز تھا, بڑے لاڈ پیار سے اس کو پالا تھا. ایک دفعہ وہ باز بے وفائی کر کے بھاگ گیا. بچپن سے لے کے پالا, بڑے اس کو شکاری سارے گر سکھائے, شکاریات کے لیے اس کو پالا تھا. جب وہ بڑا ہو گیا شکار کرنے قابل ہوا, ایک وقت آنے پر وہ دغا دے گیا, بے وفائی کر کے بھاگ گیا. اور جا کر کہیں, کیونکہ تھا مانوس, کہیں کسی بڑی بی کی جھوپڑی کے اوپر بیٹھ گیا. بڑی بی جھوپڑی سے جب باہر آئی نظر پڑی کہ باز ہے, ایک پرندہ ہے بڑا خوبصورت سا اور بڑا مانوس, تو بڑی بی نے ہاتھ بڑھایا تو آرام سے ہاتھ میں آ گیا. چونکہ وہ لاڈ پیار سے بچپن سے پلا بڑا تھا, ہاتھوں میں کھلائی پلائی اس کی ہوئی تھی, تو وہ ڈر اور خوف انسان سے کہیں وحشت اس میں تھی نہیں, تو آرام سے اس کو پکڑ کے اپنے جھوپڑے میں لے آئی. بڑے پیار سے اس کو چمکار رہی ہیں, پیار کر رہی ہیں, اتنا پیارا اتنا اچھا. لیکن وہ اپنے زاویہ نظر سے دیکھنے لگی کہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے بھٹک بھٹک کر آیا, اس کی اماں نے اس کا خیال نہیں رکھا, دیکھ بھال نہیں کی, بیچارے کا منہ ٹیڑھا ہے, اس کی چونچ ٹیڑھی ہوتی جس سے وہ نوچتا ہے شکار کو, گرفت کرتا ہے. اوہو, اس کے تو ناخن بھی نہیں کاٹے, کتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں, اتنے نوکیلے ناخن, اس کی ماں نے اس کا خیال نہیں کیا. اور پر جب کھول کے دیکھے تو اتنے بڑے بڑے پر, کہاں اس نے تو بال بھی نہیں کٹوائے کبھی, اس کے ترس کھایا, رحم کھایا, اور لے کے چھری اور چاقو اس کی چونچ کو کاٹ کے سیدھا کر دیا کبوتر کی طرح سے, کہ بےچارہ کم از کم صحیح سے کھا لیا کرے گا. اور اس کے لمبے لمبے پنجے جن سے وہ شکار کو جکڑتا تھا, پکڑتا تھا, قابو کرتا تھا, ان کو بھی کاٹ پیٹ کے نوکے وہ کے ساری گول گھما کے وہ گول مول کر دیا. اور کہاں اتنے بڑے بڑے اس کے بال ہو رہے ہیں, کبھی اس کی ماں نے اس کا خیال نہیں کیا, اس کے پر بھی کاٹ کے چھوٹے کر دیے, اس کا لپندرا بنا دیا, نہ اڑنے کے قابل, نہ پکڑنے کے قابل, نہ کھانے کے قابل. ادھر بادشاہ کا یہ باز چونکہ قیمتی تھا, تلاش کے لیے اس کے کارندے نکلے ہوئے تھے, ڈھونڈتے 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 وہ یہاں تک بھی پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ اس باز کی تلاش میں ہے. تو بڑی بی نے کہا وہ تو میرے پاس ہے, اس کو جب پکڑا تو اس کا تو حشر نشر ہو چکا تھا, حلیہ بگڑ چکا تھا, کہنے میں تو وہ باز تھا لیکن حال حلیہ اس کا بازو والا نہیں تھا, کٹا پیٹا چونچ اس کی کٹی ہوئی, پنجے اس کے کٹے ہوئے, پر اس کے کٹے ہوئے, نہ اڑنے کے قابل, نہ پکڑنے کے قابل, نہ کھانے کے قابل. تو اس کے کارندے جب اس باز کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے, کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے باز کا تو حشر نشر ہو گیا, ستیہناش کر دیا بڑی بی نے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس باز کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا, جس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی, جس کو وقت پر کھانا ملتا تھا, لاڈ پیار ملتا تھا, جس کو ہم نے اپنی محبتوں کے ساتھ اپنی آغوش میں پالا پوسا, جب اس نے بے وفائی کی, جب یہ ہمارے کام کا نہ رہا, تو اس کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا. ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے پورا قصہ سنا کر فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کام کا نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جا, تیرا جو حشر ہوتا ہے ہوتا رہے, پھر تیرا یہی حال ہونا چاہیے. جس طرح سے تیرا حشر نشر ہو, جس مار تو تیرا گویا کہ جس زاویے سے تجھے مارا جائے, تو وہ پھر تو اسی کا حقدار بن جاتا ہے. تو بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے, وفاداری کا ثبوت دیتا ہے, متی اور فرما بردار ہو, اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ملحوظ رکھتا ہو, تو اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کے ساتھ بھی مہربانی کے معاملات فرماتے ہیں, اور بندے کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو گئے. اور بندے کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں, اور اپنے فیصلوں پر بندے کو رضا نصیب فرماتے ہیں, کہ بھلے خوشی آئے یا غم آئے, کوئی آزمائش آئے یا امتحان آئے, بندے کو اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرماتے ہیں, اس کو اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا اس کو ذوق عطا فرماتے ہیں, کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے. ہم جو ایمان پڑھتے ہیں, ایمان مفصل, ایمان مجمل, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, اچھی تقدیر بھی بری تقدیر بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے, خیر کے مالک بھی اللہ تعالی, شر کے مالک بھی, خیر کے خالق بھی اللہ, شر کے خالق بھی اللہ تعالی, اللہ تعالی ہی کی طرف سے فیصلے آتے ہیں. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کا بن کر چلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو اپنے سے راضی کر لیتے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں صبح سویرے اپنے صاحبزادے حضرت جابر سے فرما دیا تھا کہ بیٹا آج میں نے رات خواب دیکھ لیا کہ آج کے دن شہادت کا جام پی جاؤں گا. اللہ کے بندے جب اللہ تعالیٰ کے بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پیشگی بشارتیں بھی دے دیتے ہیں, پہلے سے بیٹھے حضرت جابر کو بتا دیا کہ میں نے دیکھ لیا رات خواب میں کہ آج میں شہادت کا جام پیوں گا, ذرا خیال رکھنا اپنی بہنوں کا, میری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, بہنوں کا خیال رکھنا, میرے بات دھیان رکھنا, ان کی صحیح تعلیم تربیت کا خیال رکھنا, جب وہ عمر کو پہنچ جائے تو شادی بیاہ کر کے اپنے گھر کا کر دینا. بچیوں کے بارے میں نصیحت کی, ساتھ میں فرمایا قرضے ہیں میرے پاس فلاں فلاں کے قرضے, وہ سارے قرضے اتار دینا. اور بھی نصیحتیں وصیتیں کی بالکل ایسے ٹھوس اعتماد کے ساتھ, بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا جو دکھا دیا تو یہ کوئی وسوسہ نہیں ہے, گمان اور خیال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بندے اللہ تعالیٰ سے ایسے گہرے ان کے روابط ہو جاتے ہیں. احد کا مار کا جب ہوا کامیابی ہوئی, کامیابی کے بعد پاسا پلٹا, پھر اس کے بعد بہت بڑا جانی نقصان ہوا, بہت سارا افراتفری مچی اور بہت بڑی 70 صحابہ کی جماعت شہادت کا جام پی گئی, بڑے بڑے کبار صحابہ اور اسلام کے ایک بہت بڑا گویا کہ مار کا ایسا تھا کہ جس کے اندر مدینہ منورہ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ اس گھر کا فلاں اس گھر کا فلاں, کئی باپ بیٹے بھائی ایک ساتھ کئی کئی افراد شہید ہوئے. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہو لوہان ہوئے, دندان مبارک شہید ہوا, آپ کے زخم آئے اور آپ گھڑے کے اندر بھی گرے, یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ آپ شہید ہو چکے, صحابہ کے قدم اکھڑ چکے تھے, بہت بڑا خطرناک مارکا تھا. اس تمام تر واقعے کے باوجود اللہ پاک نے پھر اسلام کو ایمان کو مضبوطی اور تقویت بخشی ہے, اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے پھر اہل ایمان کو جم تھم کے آگے بڑھنے کے حوصلے عطا فرمائے اس بڑے نقصان کے باوجود بھی. اس دن حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ وہ بھی شہید ہو چکے تھے. جب بعد میں شہدا کو لایا جا رہا تھا, یکے بعد دیگرے, یہ فلاں کی لاش ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, فلاں بھی گئے, فلاں بھی گئے, فلاں بھی گئے, اسی اس میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بھی تشریف لے گئے. کچھ وقت گزر گیا تھا, بعد کی بات ہے کہ حضرت جابر مسجد نبوی میں اداس بیٹھے ہوئے تھے, غم کے اور صدمے کے پیکر بنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت تسلی اور تشفی کے لیے پوچھا کہ جابر اتنے اداس کیوں ہو؟ کہا گیا رسول اللہ غموم ہموم صدمات کا دباؤ ہے. والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا, شہادت کا جام پی گئے. نمبر دو چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, ان بہنوں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی ہے. نمبر تین ابا کے قرضے ہیں, ان قرضوں کی ادائیگی کی ذمہ داری بھی. اور احد کی صبح اللہ پاک نے میرے ابا کو دکھا دیا تھا, ساری تفصیل بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جابر کے اوپر اس وقت صدمات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں. فرمایا کہ جابر کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ پاک نے کیا اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, بتائیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے جو شہید ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے اس شہید بندے سے اس شہادت کے فوراً بعد اس کو ملاقات کا شرف بخشتے ہیں. آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, وہ تو بہت اونچے درجے کے اعلیٰ درجے کے معاملات ہیں. لیکن فرمایا کہ دنیا کے اندر جو شہادت کا جام پی کر جاتا ہے, جو بندہ اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے اعضا کٹوا کے اپنے جسم کے پرخچے اڑوا کے پہنچ جاتا ہے, اپنے آپ کو ادھڑوا کے کٹوا کے زخمی کرا کے, کس کس شکلوں میں اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. شہید انسان جب جاتا ہے حال حلیے بگڑ جاتے ہیں, کوئی جل کر جاتا ہے, کوئی کٹ کر جاتا ہے, کوئی کس طرح, کوئی کس طرح. آج کل کے دور میں فائرنگ گولیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے, بعض دفعہ کوئی بم کے دھماکے کا نشانہ بن جاتا ہے, مختلف طریقوں سے. فرمایا کہ جو شہید دنیا سے شہید ہو کر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں. لیکن تمہارے والد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے, تو ہر شہید جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے 70,000 نور کے پردے حائل ہوتے ہیں. لیکن جب تمہارے والد سے اللہ پاک نے ملاقات فرمائی, تو اس وقت اللہ پاک نے وہ 70,000 نور کے پردے اور حجابات بھی ہٹا دیے تھے, اور براہ راست ملاقات کا شرف ان کو بخشا. اور اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ کوئی چاہت, کوئی خواہش, کوئی فرمائش ہو تو کرو. تو تمہارے والد نے کہا کہ یا رب مجھے دوبارہ زندگی چاہیے. دل دماغ میں تصور و خیال آتا ہے شاید بچیوں کے لیے, قرضوں کے لیے, دوبارہ سے کچھ اپنے دنیاوی معاملات کو نمٹانے کے لیے. کیوں؟ فرمایا کہ یا رب مجھے دوبارہ زندگی مرحمت فرما دیں کہ میں پھر سے آپ کے راستے میں کٹ مر کر دوبارہ آپ کے پاس شہادت کا جام پی کر آ جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے یہ آپ نے وہ چاہت اور وہ طلب ظاہر کی ہے کہ جو میرا فیصلہ ہے کہ بندے کو جب ایک دفعہ دنیا سے موت دے کر بلاتا ہوں تو دوبارہ اس کو بھی دنیا میں نہیں بھیجتا. تو کہا کہ یا رب جو آپ نے مجھے اعزاز بخشا, جو میرا اکرام کیا, جو مجھے یہاں راحت اور آرام و نعمتیں دی ہیں, اس کا کم از کم میرے گھر والوں کو میرے پیچھے والوں کو اطلاع دے دے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کی آیات اتاری ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ گمان مت کرو، بل احیاء ان وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اپنے پروردگار کے ان کو صبح و شام رزق دیے جاتے ہیں، کھانے پینے کے دسترخوان لگتے ہیں، فرحین بما آتاهم اللہ، اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا اس پر بہت خوش ہیں، مسرور ہیں، مست و مگن ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا اس پر حد سے زیادہ خوش ہیں، ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم، اور وہ انتظار میں خوشخبریاں دینے کے لیے ان لوگوں کے منتظر ہیں جو ابھی تک دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا میں رہ گئے، ان کے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں، دیکھیں کس قدر وارے کے نہیں آ رہے ہیں، کیسے یہاں مزے ہی مزے ہیں، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یہاں تو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، مزے ہی مزے ہیں، وارے کے نہیں آ رہے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جس نے زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور چاہت میں گزاری، تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشی کو اپنے دنیا میں بسنے والے بندوں کے لیے قرآن کریم کی آیات کے اندر اتار رہے ہیں کہ جانے والے بڑے مزے کر رہے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اللہ پاک نے ان کی چاہت کے مطابق ان کی اس خوشی کو آیات کے اندر اتار کر بتا دیا کہ جانے والا ہمارا محبوب تھا، ہماری پسند کی زندگی گزار کر آیا ہے، تو ہم نے بھی اس کو اس کی پسند کی مطابق زندگی دی ہے، کہ وہ پیچھے والا کو انتظار کر رہا ہے کہ وہ بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ 65 سال عمر تھی، ایک ٹانگ سے معذور تھے، وہ بھی احد کے میدان میں اپنا ہتھیار سنبھال کر چلے تھے، نوجوان بچے تھے، کوئی تلوار، کوئی ہتھیار، کوئی تیر، کوئی کمان، کوئی نیزہ، کوئی خنجر، تیاری تیز کر رہے ہیں، اور اپنے وہ زیرہ ویرہ بھگدڑ مچی ہوئے گھر میں، والدہ بھی شانہ بشانہ ہاتھ بٹا رہی ہیں اپنے نوجوان بچوں کو ہتھیار سے مسلح کر رہی ہیں احد کے میدان میں بھیجنے کے لیے، تو یہ بھی اپنی ایک ٹانگ سے اچھلتے ہوئے کھڑے ہوئے اپنا نیزہ اور خنجر اور تلوار اٹھانے لگے۔ بیگم نے پوچھا کہاں چلے؟ کہا کہ میں بھی چلا جنگ کے میدان میں۔ نوجوان بچوں نے کہا ابا آپ تو معذور ہیں، معذوروں پر اللہ پاک نے جہاد فرض نہیں کیا، آپ تو گھر میں رکیں۔ کہا خود تو جنت سمیٹنے چلے ہو، میں مجھے پیچھے روکتے ہو، میں بھی چلوں گا اللہ کے راستے میں، اس سے جتنا ہو سکے گا کفار کی میں بھی ان کے ساتھ مقابلہ کر کے دفاع کروں گا اسلام کا۔ بیوی نے بھی سمجھایا، بچوں نے بھی سمجھایا، لیکن فرمایا کہ نہیں، تم خود تو جنت کے سودے کرو، ان اللہ اشترى من المؤمنین وانفسهم بأمان، ان اللہ اشترى من ال... کیا ہے وہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال کے بدلے میں سودا کر لیا کہ تم اپنی جان اور مال مجھے دے دو، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یا تو وہ قتل کر دیتے ہیں یا خود شہید ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل قرآن میں پکے وعدے کیے ہیں کہ جو جان مال کی بازی لگائے گا جنت اس کے بدلے میں پائے گا۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور وعدے کا سچا اور پکا کون ہوگا؟ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑا وعدے کا پکا اور کون ہوگا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس سودے پر تمہیں خوشخبری اور تمہیں مبارکباد دی جاتی ہے جو سودا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ سے جان مال کا سودا ہو گیا کہ اللہ میری جان بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا زکات، میری قربانی، میرا حج، ہر چیز، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہ جب مومن کی شان بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارشیں اس پر برساتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام اور اکرام کا معاملہ فرمایا ہے کہ دنیا سے جانے والا بظاہر شہید ہو گیا، اس کا گھر اجڑ گیا، پیچھے والے اس کے صدمے سے چور چور ہیں، لیکن جانے والا آگے اتنا اونچا اعزاز پا رہا ہے۔ تو حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ٹانگ سے اچھلتے ہوئے اپنا ہتھیار اٹھایا، گھر سے نکلے اور کہا یا رب، بیوی بھی آر دلا رہی ہے، بچے بھی مجھے آر دلا رہے ہیں، یہ خود تو چلے جنت کے سودے کرنے کے لیے مجھے منع کرتے ہیں، یا رب میں بھی تیرے راستے میں جا رہا ہوں، بس میری تجھ سے دعا ہے کہ مجھے واپس پلٹا کر گھر مت لانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بندوں کے معاملات گہرے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی چاہتیں پوری فرماتے ہیں کہ کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے تو آپ نے بھی فرمایا کہ بھئی آپ تو مستثنی ہیں، آرام کرنا چاہیں تو رک سکتے ہیں. فرمایا نہیں یا رسول اللہ, آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا, جان اللہ میاں کی دیوی اللہ کے راستے میں پیش کر دوں گا, خوشی ہوگی مجھے, جنت کے سودا ہو رہا ہے. آپ نے ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر اجازت مرحمت فرمائیے, چلے. اور جب میدان احد کے اندر مارکہ گرم ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک ٹانگ تھی ان کی, ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی, ایک ٹانگ سے اچھلتے ہوئے ایسے جیسے لنگڑی پالا کھیلتے ہیں بچے, ایسے اچھلتے ہوئے اپنا تلوار اور ہتھیار لہراتے ہوئے کفار کا قلع قمع کرتے ہوئے ان کے صفوں کے بیچ میں گھس گئے. اور بعد میں جب مارکہ ختم ہوا دیکھا تو شہداء کی فہرست میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اور شامل تھے اور شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے. اب جب شہداء کی لاشیں واپس مدینہ طیبہ لائی جا رہی تھیں, کچھ کو وہیں احد کے میدان میں دفن کیا, کچھ کو جنت البقیع میں, تو جب لاش کو ان کے اونٹ پہ رکھ کر مدینہ منورہ کی طرف لانے لگے تو اونٹ جام ہو جاتا ہے, واپس نہیں آتا, اس کو گھما کے اس طرف لے جاتے ہیں, آرام سے جاتا ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ہر طرف جا رہا ہے, گھما گھما کے جب اس کو مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں پھر جام ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ وہ جو دعا گھر سے نکلتے ہوئے کی تھی, یا اللہ مجھے واپس پلٹا کر مت لانا, اپنے راستے میں قبول فرما لینا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا ایسی قبول ہوئی ہوئی ہے کہ بندہ میرے راستے میں قبول ہو چکا ہے, اب یہ مدینہ منورہ پلٹ کر واپس نہیں جائے گا, جیسی اس کی چاہت تھی ویسی چاہت کے مطابق ہم نے اس کو قربانی قبول فرما لی, بندے نے ہم سے کہا تھا مجھے گھر واپس نہیں آنا, لہٰذا اس کو یہیں پر. جب کافی کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ دریافت فرمایا کہ یہ یہیں پر ان کے لیے اللہ پاک نے سپرد خاک ہونا متعین فرمایا, پھر وہ صحابہ کی دو دو چار چار افراد کی قبریں ایک ساتھ بن رہی تھی, ان کو بھی پھر یہیں پر حضرت جابر کے والد کے ساتھ قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا. 45 سال کے بعد وہاں کی قبروں میں پانی آیا تھا, قبر جب کھولی گئی تو ہو بہو جو کہ تو من وان جیسے سپرد خاک کیے گئے تھے, بالکل تر و تازہ اپنی قبروں میں آرام فرما تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک جگہ جیسے کوئی ہاتھ رکھا ہوتا ہے نا, تو ہم نے لاش میں سے ہاتھ ہٹایا تو وہاں سے ایسے تازہ تازہ خون بہنے لگا جیسے زندہ انسان کے بدن سے خون ابلتا ہے, تو ہم نے اس ہاتھ کو دوبارہ اس زخم کے اوپر رکھ دیا. تو اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والے, اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والے, وہ دنیا سے بھی چلے جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو حیات جاویدانی عطا فرما دیتے ہیں, تو جیتے جی تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بندوں کو اپنی محبوبیت عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے میں کامیابی ہے اور اس سے لو لگا کر چلنے میں کامیابی ہے. حالات جیسے بھی آئیں, انقلابات جیسے بھی آئیں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر رکھنے والا بامراد رہتا ہے, کامیاب رہتا ہے. طوفان نو آیا, پوری دنیا پر پانی ہی پانی ہو گیا, ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے صحیح سالم محفوظ اور معمون رہے. اور جب معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے تو بڑے بڑے قلعوں کے اندر بھی فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَ, محفوظ قلعوں کے اندر بھی تم قلعہ بند ہو جاؤ, وہاں بھی ہم تم کو پکڑ لیں گے, اچک لیں گے, بچ نہیں پاؤ گے ہماری گرفت سے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے اپنانے والا, اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے والا, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی شکل میں ہیں ان کو اپنانے والا, یہ انسان مبارک زندگی پا لیتا ہے. زندگی میں برکتیں ملتی ہیں, وسعتیں ملتی ہیں, چین و سکون ملتا ہے, عافیت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے. ایمان مل گیا, ساتھ میں عافیت مل گئی, عافیت کے اندر ساری نعمتیں آ گئیں, چین و سکون سے مزے سے جی رہا ہے, وقت کے اوپر عبادت کر رہا ہے, وقت کے اوپر کھانا پینا مل رہا ہے, وقت کے اوپر دوسری تیسری چیزیں مل رہی ہیں. تو ایسا انسان پھر جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مان کر چلتا ہے, اس کے احکامات کے تحت اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے, حرام کاموں سے بھی بچتا ہے, حرام چیزوں سے بھی بچتا ہے, حرام باتوں سے بھی بچتا ہے, ڈر اور خوف اپنے اوپر رکھتا ہے, گناہ کے موقع پر ڈر اور خوف کو انسان تاری رکھے, اور عبادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن کر عبادت انجام دے اخلاص کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا پیکر بن کر, مطیع اور فرما بردار بن کر عبادت کرتا رہے, پھر قبولیت کی التجا کرتا رہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب توفیق مل رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیں گے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کے بعد جب دوسری نیکی کی توفیق مل گئی, سمجھ جاؤ کہ پچھلی نیکی قبول ہے. نماز کے بعد نماز, روزے کے بعد روزہ, تلاوت کے بعد تلاوت, صدقے کے بعد صدقہ, کوئی بھی دیگر معاملات کے اندر نیکی کے بعد جب نیکی کی توفیق مل رہی ہے, حج کے بعد حج, عمرے کے بعد عمرہ, سمجھ جاؤ کہ پچھلی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے, تبھی اللہ پاک دوبارہ موقع مرحمت فرما رہے ہیں. تو جب کبھی نیکی کا وقت آئے, اس نیکی کو انسان وقت پر انجام دے لے, گناہ کا موقع آئے, گناہ سے اللہ کے ڈر اور خوف کو سامنے رکھ کر انسان بچ جائے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو نچوڑ ہے پورے تصوف کا, یہی ہے کہ بس نیکی کے وقت آ جانے پر ہمت کو کام میں لائے. دل تو نہیں چاہتا انسان کا, سستی آتی ہے, کاہلی آتی ہے اور بہت سارے معاملات رکاوٹ بنتے ہیں, تو اپنی ہمت کو کام میں لا کر انسان وقت پر اس عبادت کو انجام دے لے. اور جب کبھی خدا نہ خواستہ کسی گناہ کا دائیہ پیش آ جائے, دائیہ پیدا ہو, اس وقت بھی انسان اپنی ہمت کو کام میں لا کر اپنے آپ کو اس گناہ کے تقاضے سے بچا لے, اپنے آپ کو کسی اور ماحول میں ڈھال لے جس میں گناہ کرنا مشکل ہو جائے. تو ان دو چیزوں کا فرمایا کہ حصول یہی تصوف کا نچوڑ ہے, اسی میں پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے, خوشنودی ملتی ہے. تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ یہ دعائیں مختصر سی ہیں لیکن فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ, فرشتے نیکیاں ہی لکھتے رہتے ہیں. اور نمبر دو, وضو کے درمیان اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گھر کو میرے لیے کشادہ اور وسیع بنا دے, فراخ کر دے, اور اسی طریقے سے میرے لیے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. کثرت نہ ہو, برکت ہو تو وہ برکت ہی کافی ہو جاتی ہے, کثرت ہونے کے باوجود برکت نہ ہو تو وہ کثیر مال بھی انسان کے لیے ناکافی رہتا ہے اور مشکلات کے اندر انسان گھرا رہتا ہے. حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے, اس کے اندر اس مال سے بھی پناہ مانگی کہ جو مال انسان کے لیے وبال جان بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینه ترانی وقلبه یرعانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة اذاعها. ابھی انشاءاللہ اس میں تین چیزیں ہیں جو دعا ہے. اس میں فرمایا کہ نیک بختی کی جو علامات ہیں, اس میں انسان کو اچھا نیک پڑوسی مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. برے پڑوسی سے آپ نے پناہ مانگی ہے تو فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء, اے اللہ میں برے پڑوسی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ومن زوج تشیبنی قبل المشیب, ایسی بیوی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دے, نچوڑ دے, گنے کی مشین ہو, تو طرح طرح سے فرمائشیں, یہ وہ, طنز طانے اور مشکلات کے اندر جہنم بنا دے گھر کو. ومن زوج تشیبنی قبل المشیب, ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی ربا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی جامع ہوا کرتی تھی, پورا گویا کہ اس کے اندر نچوڑ آ جاتا ہے. پہلے نمبر پر برے پڑوسی سے پناہ مانگ لی, دوسرے نمبر پر بری بیوی سے دعا پناہ مانگ لی, نمبر تین فرمایا کہ ومن ولد یکون علی ربا, ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ جو میری باپ بن جائے, ہے اولاد اور ہم پر ایسی حکمرانی کرے, راج کرے, ہم پر ایسے آڈر چڑھائے جیسے وہ باپ ہوں میں بیٹا ہوں. ومن ولد یکون علی ربا, یا اللہ میں ایسی اولاد سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو میرا رب بن جائے اور میرے اوپر وہ حاوی ہو جائے, وہ میرا باپ بن کر میرے ساتھ اولاد والا سلوک کرے, میرے پر سختیاں کرے. نمبر چار فرمایا کہ ومن مال یکون علی عذابا, یا اللہ ایسے مال سے میں پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. کتنے ہی مال ایسے ہیں کہ مال آئے لیکن اس مال کے ذریعے انسان عیاشیوں میں, بدماشیوں میں, آوارگیوں میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے, خرافات کے اندر پڑ جاتا ہے, وہی مال اس کے لیے پھر وبال جان, عذاب بن جاتا ہے, دنیا کے اندر بھی, آخرت کے اندر پکڑ کے حساب سے بھی. تو نمبر چار فرمایا کہ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا, ایسے مال سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جو میرے لیے عذاب بنے, وبال بنے. نمبر پانچ فرمایا وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ, مکار دوست سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں, ایار مکار شاطر, عینہ ترانی, آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہیں, محبت جتاتا ہے, پیار جتاتا ہے, وقلبہ یرعانی, لیکن دل اس کا میری نگرانی کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, اس نے اچھا کیا, برا کیا, کیا بالکل نگرانی, جیسے چرواہا اپنی بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی کرتا ہے نا, رعا یرعا کا معنی جانوروں کو چرانا, تو دل اس کا مجھے چراتا ہے, دیکھتا ہے, نگرانی کرتا ہے کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ان حسنتن, اگر وہ میری کوئی نیکی دیکھتا ہے, دفنہا, اس کو تو دفن کر دیتا ہے, یہ کوئی نیکی تھوڑی ہے, یہ تو سبھی کرتے ہیں. اور وہ ان سیئتن اذاعہا, اس نے میری کوئی برائی دیکھ لی, وہ سب میں چرچے کرتا پھرتا ہے, اس کو خوب ڈھنڈورا پیٹتا ہے, مجھے بدنام کرتا ہے. تو یہ چار پانچ چیزیں دعائیں سکھائی ہیں، برے پڑوسی سے، بری بیوی سے، بری اولاد سے، اس مال سے جو وبال جان بن جائے، اور اس دوست سے، ومن خلیل اس دوست سے جو آستین کا سانپ ہو. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں، نگاہوں کے معنی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. کون محبت بھری نگاہ دیکھ رہا تھا، کون تنزیہ انداز سے دیکھ رہا تھا، کس کی نگاہوں میں نفرت، کس کی نگاہوں میں محبت ٹپک رہی تھی. سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں، نگاہوں کے معنی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے، کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. اپنے محسنین کے احسان کو فراموش نہیں کرتا، جن کے اوپر میں نے بوجھ ڈالا تھا، جن کا کبھی میں نے احسان لیا ہے. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے، کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. اپنے محسنین کا احسان چکانے کی کوشش کرتا ہوں. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں. تو بعض دفعہ کوئی آستین کا سانپ ہو، کوئی قریبی دوست ہو، ایسی وہ ڈنک مار جاتا ہے، ایسا طنز کر جاتا ہے، ایسا تانا دے جاتا ہے، کہ انسان کے دل میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ انسان بھولائے نہیں بھول پاتا. تو فرمایا کہ وہ من خلیل ماکرن، ماکر مکار، مکاری کرنے والا، ایسے دوست کہ جو مکار ہو. عینہ ترانی، آنکھیں تو اس کو مجھے دیکھتی ہیں، وقلبہ یرعانی، لیکن دل اس کا میری نگرانی کرتا ہے، کہ اگر میری نیکی دیکھتا ہے اس کو تو دفن کر دیتا ہے، اور اگر میری برائی دیکھتا ہے تو اچھالتا ہے، سب میں چرچے کرتا ہے، مجھے بدنام کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر آپ نے برے پڑوسی سے پناہ کی ہمیں تلقین فرمائی ہے. تو ہم بھی اگر یہ عربی کی دعائیں یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ سکتے، یا اللہ برے پڑوسی سے بچانا، بری بیوی سے بچانا جو جوانی میں مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے بچانا جو میری باپ بن جائے، یا اللہ ایسے مال سے بچانا جو میرے لیے وبال جان بنے، یا اللہ ایسے عیار مکار فتنہ پرور دوست سے بچانا کہ جو میری آستین کا سانپ ہو، جس کی نگاہیں تو مجھ پر پڑتی ہوں لیکن دل اس کا میری نگرانی کرتا ہوں، کہ میری نیکی دیکھ کر تو دفنا دے اور میری برائی دیکھ کر اچھال دے. تو اس چیز کو دعاؤں میں اپنے شامل کر لینے سے بہت سارا صفایا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں مانگنے والا کبھی بھی محروم اور نامراد نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے، گھروں کی کشادگیاں، فراخیاں اور نعمتوں کی بھرمار عطا فرمائے. ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری من کی مرادوں کو ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پوری فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، کہنا، سننا قبول فرمائیے، ہم سب کے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجئے، اخلاص عطا فرمائیے، اخلاق عطا فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق جینا نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین استقامت نصیب فرمائیے، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے گھروں کو یا اللہ عبادات کے نور سے منور فرمائیے، گناہوں کے ظلمتوں سے پاک فرمائیے، ہم سب کے گھروں کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنائیے، آپس میں پیار، محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب جو یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہیں، ہمارا یہ پورا وقت یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ مبارک لمحات میں دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، آپ کے منادی پکارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اذانیں ہونے والی ہیں، ان مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، بخشا بخشایا بنا دیجئے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بخشا بخشایا بنائیے، زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرمائیے، آئندہ زندگی بھی پاکیزہ گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے. ہم سب کو یا اللہ اپنا محبوب و مقرب بندہ اور بندی بنا لیجئے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، گناہوں کی دلدل سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیے، گناہوں کی نفرت اور کدورت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے. اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانا ہمارے لیے آسان بنائیے. ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے، اپنے یا اللہ قرب خاص، قرب تام عطا فرمائیے، نور محبت عطا فرمائیے، نور معرفت عطا فرمائیے، اپنے مخصوص اور قلیل بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے. آپ کی تمام تر مادی اور روحانی نعمتوں پر دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ ہماری نعمتوں کا دوام اور استحکام عطا فرمائیے. اللہم لک الحمد و لک الشکر، لا نحصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائیے. تمام کی تمام وباؤں کو یا اللہ مکمل ختم فرما دیجیے. تمام تر مشکلات کو کو ختم فرمائیے، وطن کی ہم وطنوں کی حفاظت فرمائیے، مشکل حالات سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیے، رزق حلال کی فرمانی عطا فرمائیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی کا مصداق بنائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کو یا اللہ اپنے اپنے ذاتی وسیع کشادہ فراخ مکانات عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کے رزقوں میں برکتیں عطا فرمائیے، عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، بڑوں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، ہم سب کی جوڑیاں سلامت رکھیے، ہمیں اپنی اولاد کو یا اللہ رچ بس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، اولاد کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، رشتوں کے سلسلے میں مشکلات ہیں جوڑ کر رشتے عطا فرما کر ماں باپ کو اولاد کی خوشیاں دکھائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، ساری زندگی ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے، وبائی اور موروثی بیماریوں سے تحفظ نصیب فرمائیے، تھانے سے، عدالتوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے، ہر قسم کی اللہ خطرات والی جگہوں سے ساری زندگی ہم سب کو تحفظ نصیب فرمائیے، ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے، آزمائش اور امتحان سے، فتنوں سے اللہ ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے، جتنے شرور و فتنوں سے اللہ اپنے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور و فتنوں سے اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.